نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے جس میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہیں اولاد کی خوشخبری دی تھی، اور اسی طریقے سے جب انہوں نے پوچھا کہ اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس سے مراد قوم لوط تھی جس کا واقعہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں. اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کے مقصد تخلیق کو ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اگرچہ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر انہیں لگایا ہوا ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ فرشتوں میں نہیں. فرشتے نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کی کو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو نیند بھی آتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس کی اپنی خواہشات بھی ہیں. یہ نیکیاں کرنا چاہے تو اتنا آگے نکل جائے کہ فرشتے جو ہے رشک کرنا شروع کر دیں، اور خدا نہ کرے برائی کرنے پر آئے تو ایسی برائی کرنے لگے کہ شیطان شرما جائے. ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ خیریں بھی ہیں، اس میں شر بھی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد رکھا، اس معاملے میں مجبور نہیں کیا، اس کو سیدھا راستہ بتا دیا. اب جون سا راستہ وہ چاہے اختیار کر لے، یعنی صلاحیت اللہ نے اس میں رکھ دی ہے عبادت کی. اگر وہ چاہے تو اس کو اس صلاحیت کو استعمال کر کے اچھے کام اختیار کر سکتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے ان کاموں ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو اس میں برائی والی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، ان کاموں کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. بہرحال یہاں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور آگے یہ بتا دیا کہ جہاں تک رزق کا خطرہ رہتا ہے کہ صاحب ہم تو صبح سے لے کر شام تک کھانے پکانے میں لگے رہتے ہیں، ہم تو صبح سے لے کر شام تک اسی فکر میں رہتے ہیں، یہ فکر ہی ہماری جان نہیں چھوڑتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے. ایک دفعہ آدمی بھروسہ تو کرے اللہ رب العزت پر. بات یہ ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں، جانور وہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنے بلوں میں آتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، یا اپنے جو ان کی غاریں ہوتی ہیں اس میں آتے ہیں، اور صبح جب نکلتے ہیں بھوکے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ رزق کی بوریاں ردی بھی نہیں ہوتی، نہ ان کے یہاں گودام ہوتے ہیں. روزانہ اللہ تعالیٰ انہیں تازہ عطا فرماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جانور بھوکا سو جاتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگلی جو سورت ہے سورہ طور ہے. طور اصل میں پہاڑ کو کہتے ہیں، جنت کے چار پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک جبل طور بھی ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا کہ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، اور وہاں پھر اللہ رب العزت نے شرف ہم کرامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. والطور، اسی طرح بیت المعمور کا یہاں پر ذکر ہے. بیت المعمور جس طرح ہمارا دنیا والوں کا قبلہ ہے، اسی طریقے ساتویں آسمان پر اللہ نے بالکل اسی کے سیدھ میں اوپر قبلہ بنایا ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے جو فرشتے آتے ہیں، یعنی ایک وقت میں 70,000 فرشتہ وہاں آتا ہے، اور جب وہ ایک دفعہ آ گیا تو پھر کبھی بھی دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا. اتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی کہ ایک دن روزانہ یعنی 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی باری کبھی بھی نہیں آئی، دوسرے فرشتے آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معمار ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کا گھر یہاں تعمیر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے وہاں بھی اللہ نے بیت المعمور کے ساتھ ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا. اسی طرح فرمایا والبحر المسجور، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی ایک یہودی سے، بلکہ یہودی نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سمندر، یعنی جو سمندر ہے یہ جہنم، اور یہاں پر بھی اس سے معلوم ہوتا ہے البحر المسجور، سمندر جب دہکائے جائیں گے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اب بظاہر تو عجیب سی بات ہے کہ پانی میں آگ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا ناممکن ہے، جب پیٹرول میں آگ لگ سکتی ہے وہ بھی تو گیلا ہی ہوتا ہے، تو اگر پانی میں آگ لگ جائے تو کیا مشکل، اور ممکن ہے کہ پیٹرول کی آمیزش ہو جائے۔ اور بعض نے ادھر اسی طرح 30ویں پارے میں مزید اس کی وضاحت آئے گی کہ ادھر شمس کوبرت، سورج جو ہے وہ بعض نے کہا کہ سمندر میں ٹکڑے کر کے ڈال دیا جائے گا، اس سے آگ بھڑک جائے گی۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سمندر کے نیچے جو زمین ہے اس کے نیچے جہنم، اور گرمی کیوں محسوس نہیں ہوتی، تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک تہ بچھی ہوئی ہے، بہت موٹی تہ پتھر کی، اور یہ ایسا پتھر ہے کہ جو اس کی حدت کو اور گرمی کو اوپر نہیں آنے دیتا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں اہل یورپ نے، تو اب تک کی جو تحقیق حضرت مفتی صاحب نے جب تک لکھا تھا اس وقت تک یہ تھا کہ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے جو ہے وہ نیچے زمین کے نیچے کھدائی کی گئی، یعنی سمندر کے نیچے، تو 6 میل تک یہ گئے ہیں، لیکن جہاں بھی جائیں 6 میل کے بعد ایک رکاوٹ ہے، اس کے بعد پھر سوراخ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کوئی ایسی موٹی تہ ہے، اب ہو سکتا ہے وہ غلاف حجری ہو، یعنی پتھر کا ایک غلاف ہو جو زمین کے اوپر اللہ نے بچھایا ہوا ہو، اور قیامت کے دن وہ ٹوٹ جائے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر اسی سے جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھے اور یہ پورا سمندر جہنم بن جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں زمین جو ہے وہ کم ہے اور سمندر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا والبحر المسجور، اور ساتھ میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی نماز میں، غالباً نماز میں اسی سورت کو پڑھا، سورہ طور کو، اور جب ان عذاب ربک لواقع پڑھا تو ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، اور بعد میں پھر بیمار ہو گئے، کئی دن تک بیمار رہے، اور کوئی شخص یہ نہ جان سکا کہ حضرت عمر فاروق بیمار کیوں ہوئے تھے، لیکن یقیناً یہ جو آیات ہیں، ان آیات کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ایک طاری ہو گیا۔ چنانچہ ایک اور صحابی حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک مرتبہ حاضر ہوا تو مغرب کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ طور شروع کی ہوئی، اور آپ جب یہاں پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو میرا دل ایسا ہوا کہ گویا ابھی پھٹ جائے گا اور عذاب ابھی نازل ہو جائے گا، یہاں تک کہ میں نے اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، یعنی ان کے اسلام لانے کی وجہ بھی آئے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہم تو خیر کیا پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھنا پڑھانا ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن واقعتاً وہ لوگ جب قرآن مجید پڑھتے تھے، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے کہ قرآن مجید نازل بھی انہی پر ہوا، اور جب پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو پھر ایک کیف طاری ہوتا تھا صحابہ کرام پر، اور پھر وہ صاحب زبان بھی تھے، اس کو سمجھتے بھی خوب تھے، تو ان پر واقعتاً ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بہرحال فرما ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، پھر رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ایسا عذاب جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، پھر ما لہ من دافع، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آگے اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہاں جب وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھیں گے، تو اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد کہاں چلی گئی، ہمارے بچے کہاں چلے گئے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو ہم نے دوسری جگہ بھیج دیا ہے، وہ یہاں پر رہنے کے لائق نہیں تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے جو عمل کیے تھے وہ صرف اپنے لیے نہیں کیے تھے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی کیے تھے، یعنی ان کے لیے بھی ہم نے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دو۔ اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، رخصت ہوئے، اچھے اعمال کیے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا. اور پھر یہ دونوں طرف سے فائدہ پہنچتا ہے. بعض اوقات والدین کو جنت میں جب اعلیٰ درجات ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسے عمل نہیں کیا, یا آپ نے اتنے اعلیٰ مقامات ہمیں عطا فرما دیے, تو یہ کہاں سے کیسے؟ تو فرمایا کہ تم جب دنیا سے آ گئے, مر گئے, تمہارا انتقال ہو گیا, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی اور تمہارے لیے استغفار کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی نیکیاں تمہیں جو ہیں وہ سبب بن گئی تمہارے درجات کو بلند کرنے کی. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نیک اولاد بھی کام آتی ہے, نیک ماں باپ بھی کام آئیں گے. اس لیے نیکیوں کی ہمیں ضرورت صرف دنیا ہی میں نہیں ہے, آخرت میں بھی ہے, اور وہاں پر یہ نیکیاں انشاءاللہ کام آئیں گی. اس کو بھی یہاں ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے مجلس کا جب اختتام ہوتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے, اور آدمی نیند سے سو کر اٹھتا ہے اس وقت بھی کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جب تم کھڑے ہو. اب کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ, تب بھی اللہ کی حمد و ثنا کرو. اور اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جب تم مجلس آرائی سے فارغ ہو جاؤ اور تمہاری مجلس اختتام کو پہنچے تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھو. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو خلاف ادب بھی ہوتی ہیں, گناہ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لیا کریں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں اس مجلس میں اللہ تعالیٰ ان کو نسیہ منسیہ فرما دیتے ہیں, محو فرما دیتے ہیں, ختم فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہماری کون سی ایسی مجلس ہے بھائی جس میں غیبت نہ ہوتی ہو کسی کی؟ کون سی ایسی مجلس جس میں ہم گناہ کی باتیں نہ کرتے ہوں؟ حتیٰ کہ ہم نہ اس میں مسجد دیکھتے, نہ اس میں ہم کہیں اور دیکھتے. تھوڑی دیر ہمیں ابھی ملے مسجد میں بیٹھ کے دیکھیے, ابھی یہاں شادی بیاہ جب ہوتے ہیں, نکاح ہوتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ الحمدللہ مسجد میں نکاح ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کو مسجد میں کرو, اعلان کے ساتھ کرو, تو یہ تو بہت اچھی بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حاشی آرائیاں ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہیں, دنیاوی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. مسجدوں میں ایسی اونچی آواز کرنا جو اس کے ادب کے خلاف ہے, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو خاص طور پر چلیں وہ تو کسی درجے میں یہ کہ نکاح پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے بعض باتیں ہنسی کی اور مذاق کی بھی کر لیتے ہیں, اگرچہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو خالصتاً عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں یا اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے اور زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ وہ دنیا کی باتوں سے گریز کریں, کوشش کریں کہ نہ غیبت سنیں نہ غیبت کہیں. بعض احباب کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بعض احباب ایسے ہیں کہ الحمدللہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو سے گریز کریں, نہ غیبت کسی کی کریں نہ غیبت سنیں. اور اسی طریقے سے دنیا کی باتیں جو کسی کے لیے ضرر کا سبب بنتی ہوں تو اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ یا تسبیحات کریں, یا ذکر و اذکار کریں, یا آرام کر لیں. اگر تھک جاتا ہے آدمی تھوڑا آرام کر لے, لیکن یہ کہ دنیاوی گفتگو کرنے سے مسجد میں گریز کرنا چاہیے. اور یہیں میں بتا دوں کہ گھنٹوں جو ہے موبائل پر بات چیت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ضرورتاً تو کسی نہ کسی درجے میں ممکن ہے کہ صحیح ہو, لیکن لوگ جو ہے وہ آدھا آدھا پون پون گھنٹہ جو ہے وہ سنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن گفتگو ہو رہی جا رہی ہیں ان کی, تو بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ لایا ہی مت کرو موبائل, کوشش کریں کہ واپس بھجوا دیں. اس لیے کہ بعض اوقات اس سے یہ ذریعہ رہتا ہے, تعلق قائم رکھتا ہے یہ. حالانکہ ہم سب تعلق ختم کر کے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے, راضی کرنے کے لیے, تو اس سے تعلق کے خلاف ہے. یعنی ہم نے تو تعلق توڑا ہے اور یہ جوڑنے والا ہے بظاہر, اس سے بچنا چاہیے. اور یہیں میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں, اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پر مولانا تقی عثمانی صاحب نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پڑھتے رہیے یہ. اور یعنی اسے نیت سے پڑھیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مشکل میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کو اندھیروں میں پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے صدقے سے اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اندھیروں سے, مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے, سمندر کے اندھیروں سے اور گہرائیوں میں گئے ہوئے تھے اس کے اندھیروں سے اللہ نجات فرمائی, جس کو انہوں نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان کو بھی ایسی نجات دیں گے. تو اہل ایمان اخلاص کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور خاص طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہم میں سے ہر شخص گناہ گار, اللہ تعالیٰ کو جیسا ہمیں راضی کرنا چاہیے ہم نے راضی نہیں کیا ہوا, ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کوتاہیاں رات دن ہم کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز, اس کا جو ہے وہ خاص طور پر ورد کیجئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور معتکفین کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ ہو سکے تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ختم کریں, یعنی تمام معتکف حضرات بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر اندازہ لگا لیں کہ کتنی مرتبہ 1.25 لاکھ کا ختم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دعا بھی کریں. تو اگر 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, 2 مرتبہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ دن میں بھی 1 مرتبہ ہو جائے, رات میں بھی 1 مرتبہ ہو جائے. اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے, یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے, نہ ہم نے کہیں جانا ہے, نہ کسی دکان پہ, نہ فیکٹری پہ, تو اس سے بہتر اور موقع کیا ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کاش ہمارا یہ اعتکاف ہماری قوم کے دکھوں کے لیے مداوا بن جائے. ہم جو اعتکاف بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں, اللہ کرے کہ یہ اعتکاف ان کا قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. قوم جس مصیبت میں, عذاب میں اس وقت مبتلا ہے, جہاں جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس پتھر کو اٹھاؤ وہیں پر کیڑا, جہاں اٹھاؤ وہیں پر ڈنگ, جہاں دیکھو وہاں زہر, آج وہی صورت. جس ادارے میں چلے جائیے, جہاں چلے جائیے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس تباہی ہمارا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ لوگ اس کا خیال بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب, کوتاہیوں کے سبب, یقین کہ ہم دوسروں کو نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو کہنا چاہیے ہمیں کہ ہماری ہی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ساری کی ساری, اور ہمیں اپنے ان کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اس کا مطلب بھی یہی, لا الہ الا انت سبحانک, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ, آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے. انی کنت من الظالمین, بے شک ظلم تو میں ہی کرنے والا ہوں, میں نے ہی ظلم کیے ہیں, مجھ سے ہی خطائیں ہوئی ہیں, میں نے ہی تجھے ناراض کیا ہے, میں ہی بدعمالیاں کرتا ہوں. اس تصور کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ اللہ, اور پھر اس کے بعد دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلات کو حل فرما دیجئے, ہمارے ملک کو جو ہے مشکلات سے نکال دیجئے, ہر اعتبار سے جیسی بھی مشکلات ہیں اور جیسے بھی لوگ اب اس پر مسلط ہیں, اے اللہ ان کے جو ہے وہ ان کی نحوستوں سے ان کی جو ہے ہمیں نجات عطا فرما دی, اور جو نحوستیں ہمارے اعمال کی ہیں اس سے بھی ملک کو نجات عطا فرما. کچھ ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ دعا اس طرح سے کرنی چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ فلانے کے شر سے یا اللہ بچا لے, لیکن کچھ شر ہمارے اندر بھی تو ہوتے ہیں نا, تو آدمی دعا یہ کرے کہ اللہ میرے شر سے اسے بچا لیجیے, اس کے شر سے مجھے بچا لیجیے, کیونکہ کچھ شر ہم میں ہوتے ہیں, ہمارے شر سے دوسرا بچ جائے. غالباً ایک موقع پر ایک سانپ نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ایک صحابی جو ہے وہ مارنے کے لیے اس کو دوڑے, وہ ایک دم کہیں بل میں گھس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی, آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے. بھائی اگر وہ قتل کا جنگ مار دیتا تو یہ مر جاتا, اور اس کا بس چل جاتا تو وہ مر جاتا, تو دونوں ایک دوسرے کے حق میں ایک اعتبار سے شر تو ہوتے ہیں. سانپ اگر مر جاتا تو اس کے حق میں تو یہ شر ہی ثابت ہوتا نا بیچارہ, تو اسی طریقے سے اگر سانپ کاٹ لیتا تو سانپ شر ثابت ہوتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کے شر سے بچا لیا. تو اس لیے بھائی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یقیناً ہماری کوتاہیاں بے انتہا ہیں, اس لیے اپنی کوتاہیوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال مجلس ہیں جب ہوتی ہیں, تو جب ختم ہونے لگیں تو اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یہ پڑھ لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ مجلس میں جو باتیں الٹی سیدھی ہو گئی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں. اللہ, اگلی سورت جو ہے وہ سورہ نجم ہے, اس میں آخری آیتوں میں سجدہ ہے, جیسا کہ آپ نے بھی سجدہ کیا. اس سورت کی خاص فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی, اور تلاوت فرمائی اس طرح سے کہ مشرکین بھی موجود تھے, مسلمان بھی موجود تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے ہوئے آخری آیتوں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے, اور جب سجدے میں گئے تو مسلمانوں نے تو جانا ہی تھا, جتنے مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے سب, اور صرف ایک شخص جو بوڑھا مشرک تھا وہ تھوڑا سا اسے معمولی سا جھکا, زیادہ نہیں جھکا, لیکن پھر اس نے مٹی ہاتھ سے اٹھا کے اپنے سر پیشانی پہ لگا لی اور کہا بس اتنا ہی کافی. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھا, باقی جتنے لوگ تھے جو سجدے میں چلے گئے تھے اللہ نے ان کو کسی نہ کسی وقت اسلام کی دولت سے نواز دیا. تو یہ بڑی نعمت کی بات, اللہ تعالیٰ نے صورت میں جو سجدہ ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا آپ کی اتباع میں باقی لوگ بھی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی اور ان سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. ایک شخص جو رہ گیا تھا صرف وہ کفر پر مرا، باقی سب مسلمان ہو. تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بھی ذکر فرمایا ہے، اس وقت اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر بہرحال ذکر فرمایا اور اسی میں جو ہے ایک لمبی تفصیلی بحث ہے اور عالمانہ بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی زیارت کی، دیدار کیا یا نہیں کیا، یا کوئی شخص دنیا میں اللہ کی زیارت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ ایک لمبی اور طویل بحث ہے اور یقیناً اس میں مختلف رائے ہیں. بعض نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جبریل امین کو دیکھا تھا. یہاں جو کہا گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنا تو ثم دنا فتدلا، اس کا مصداق جو ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سدرۃ المنتہا پر ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور اسی طریقے سے جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت بھی غار حرا میں جب آپ آتے تھے اس وقت بھی حضرت جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اس حال میں کہ 600 پر ان کے 600 بازو تھے اور پورا جو آسمان و زمین کا کی جو فضا ہے ان کے وجود سے ابھر گئی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا سر جو ہے وہ اوپر آسمانوں پر عرش کے نیچے یا سدرۃ المنتہا تک، اور ان کے پیر تحت السرا میں تھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، یعنی ایک جبریل امین کا وجود اصل ایسا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتہ تو نہیں، اللہ رب العزت کے تو لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک طاقت کا خزانہ رکھتا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. تو کیسے خزانے اللہ رب العزت کے ہوں گے اپنے، یعنی وہ خود کتنا طاقتور ہوگا، جب اس کی ادنا مخلوق ایسی طاقتور ہے اور اتنی بڑی ہے تو خود اللہ رب العزت کیسے ہوں گے. تو یہاں پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس میں ہم بحث میں نہیں پڑتے. بات صرف اتنی ہے کہ بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور بعض نے کہا نہیں، اور جن حضرات نے فرمایا کہ زیارت کی ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں دیکھنا تو ممکن نہیں اللہ کو، اور جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو وہ دنیا نہیں تھی، بلکہ وہ جب آسمانوں پر چلا گیا آدمی تو اس دنیا سے نکل گیا، اس لیے وہاں پر جو ایک قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں آنکھوں کو دیکھنے کی وہ حاصل تھی، اس لیے دیکھ لیا. اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، وہاں سے سیدنا جبریل امین کو دیکھا. بہرحال اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگلی پھر سورت جو ہے وہ سورہ قمر ہے، جس میں چاند کے معجزے کا بھی ذکر فرمایا ہے. وہ بھی تفصیل طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح سے دو ٹکڑے ہو کر چلا گیا کہ بیچ میں پہاڑ غار حرا غالباً اور دائیں بائیں جو ہے وہ چلا گیا. تو اگرچہ بعض لوگ اس پر بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آج بھی ہر جگہ اس وقت جو ہے رات نہیں ہوگی. اگر کوئی کہیں پر اس وقت چاند نظر آ رہا ہو تو یہ دنیا میں ہر جگہ ضروری نہیں کہ چاند دکھائی دے، اور پھر ہر وقت ضروری تو نہیں کہ آدمی چاند کو ہی دیکھ رہا ہو کہ کب وہ دو ٹکڑے ہو تو ہم دیکھیں. تو یہ اللہ رب العزت جن کو دکھانا چاہا انہوں نے دیکھ لیا. تو چونکہ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ تھے اور وہاں موجود آپ قیام پذیر تھے، وہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جب اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر بھی لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بھئی ہم پر ہماری آنکھیں جو ہیں ان جادو کر دیا ہو اور سحر کر دیا ہو، جب باہر سے لوگ آئیں گے تو ہم پوچھیں گے. چنانچہ جب قافلے باہر سے آئے تو ان سے پوچھا بھی گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور تاریخ فرشتہ کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے لکھا ہوا. مالابار کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے محل کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اور اس دن کے روز نامچے میں باقاعدہ اس کا اندراج کرایا. تو تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود بھی ہے، تو ایک اعتبار سے تاریخ میں بھی موجود ہے. بہرحال اگر نہ بھی موجود ہوتا تو ہمیں تو اللہ رب العزت کے کلام پر اعتماد ہے، ہمیں ان تاریخوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا یا ہوا تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان و یقین کی ایسی دولت عطا فرما دے کہ ہم کسی اور چیز کے محتاج نہ رہیں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔